طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا آپ کو لگتا ہے جو دنیا کا ایک معاملہ ہے، ڈپارٹمنٹ اور آپ کی بھی زندگی کا قصہ گزرا ہے، جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ لوگ بےمانی پر یا رشوت دینے پر مجبور ہو جائیں؟ ایسا لگتا آپ کو؟
ظاہر ہے کہ جس کو رشوت لینی ہے وہ تو حالات ایسے بنائے گا نا، وہ ڈرائے گا نا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مجھے کھلاؤ تو میں کام کر دوں گا ورنہ تو یوں تو یوں. یہ تو ہوتا ہی ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اکیلا کرتا ہے، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کے ساتھ مل کے کرتا ہے. تو یہ دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے والے گناہ ہیں. بددیانتی اکیلا بھی کرتا ہے، بعض وقت مل کر بھی کرتا ہے، تو مختلف اس کے مطلب کے معاملات ہوتے ہیں.
اب جب رشوت عام ہو جاتی ہے نا، تو جو شخص کبھی غلط کام نہیں کرتا تھا اب اس کا بھی بعضوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ یار اب
دینا ہی پڑے،
صحیح کرو تبھی دینی پڑتی ہے. اب یار چلو جب دینا ہی ہے تو 2 روپے زیادہ دے دیں گے، کام تو نکل آئے گا. تو وہ پہلے بےمانی نہیں کرتا تھا مگر اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اس کو یہ کام کرنا پڑتا تھا، لیکن اب وہ بھی ذہن بنا لیتا ہے کہ یار اب جب کرنا ہی ہے دینا ہی ہے تو پھر تھوڑا لمبا ہاتھ مارو لے جاؤ، تو پھر وہ بےمانی پر اتر آتا ہے. اس کو کیسے سمجھائیں گے آپ؟
ظاہر ہے کہ مطلب اب خود اگر خوش دلی کے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ میں رشوت دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا، سخت گناہگار ہے.
اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ
اچھا کام کرنے میں بھی رشوت دینی پڑتی ہے. تو یہ اگر بندہ سوچ کر گناہ کرنا شروع کر دے تو کیسے ہو یار؟ بیمار ہو کر مرنا پڑتا ہے تو بیماری سے پہلے ہی کوئی تھوڑی سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، بیماری آئی تب دیکھی جائے گی،
تب دیکھی جائے گی. تو اپنے آپ کو جمائیں. ایمان کی مضبوطی کیسے ہے؟ یعنی اس میں ایمان کمزور سا ہو جاتا ہے بندے کا اور وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. یعنی پہلے تو یہ بڑا طے ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تجربات ہوتے ہیں. وہ جب ہم باہر جاتے ہیں نا، تو جب نیا نیا کوئی جاتا ہے نا تو میں یہ بھی نہیں کھاؤں گا، میں یہ بھی نہیں کھاؤں گا، میں یہ بھی نہیں کھاؤں گا، وہ کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے تعلق سے ایسا اس کے اندر وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یار بڑا ماشاء اللہ تقوی کا اس کو مطلب خزانہ نصیب ہوا ہے. اور وقت تقوی کیا ہو تو فتوے پر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا یار کیا کریں اب زندگی گزارنی ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے. اب تقوا تو تقوا فتوا بھی گیا، اب وہ چل بھائی یار سب کر ہی رہے ہیں، اب نہیں ویسے ہی باتیں کرتا ہے کہ پھر تو منہ دیکھتے رہ جائے یار وہی ہے یہ کیسے نصیب ہو؟
اللہ خیر کرے. میری زندگی کا پہلا سفر تھا بائی ایئر، اور کئی ملک ایسے ہیں کہ جن میں کرپشن کافی ہے. اس ملک کے جو کیپیٹل ہے اس پہ میں اکیلا زندگی میں پہلا سفر تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا مجھے. پہلا تلخ تجربہ تو ہوائی جہاز میں ہو گیا تھا مجھے، یار مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا ایئر ہوسٹ. مسلمانوں کی ایئر لائن، اپنی پی آئی ایئر پاکستان کی، وہ ایسا عجیب و غریب آدمی تھا. میں بیٹھ کے سیٹ پہ پڑھوں، میں کیسا سیٹ پہ پڑھوں یار، یہ جگہ اتنی ساری ایمرجنسی ہو سکتی ہے؟ کیا ایمرجنسی ہو سکتی ہے یار؟ تم لوگ چہل پہل کر رہے ہو، سب کچھ کرو تو ایمرجنسی نہیں، ایک بندہ نماز پڑھے تو ایمرجنسی ہو جائے گی، ہوائی جہاز ڈوب جائے گا. بہرحال تو وہ مجھے نہیں پڑھنے دے رہا تھا، یہ آگے پیچھے ہوا نا، میں نے تو شروع کر دی نماز. پھر آ کر اس نے کڑ کڑ کی تو پتہ نہیں زندہ بھی ہوگا کہ نہیں. 79 کا واقعہ ہے، عجیب آدمی تھا یار. اس نے پھر آ کر کچھ کڑ کڑ کیا، میں نو لفٹ. اگرچہ زندگی میں پہلا سفر تھا مگر میں نے نماز نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ جو پیسنجر تھے شاید انہوں نے کوئی میری حمایت کا اعلان کیا کہ پڑھنے دو نا نماز, مولانا کو پڑھنے دو. نماز پڑھی تو پوری پڑھ کے میں بیٹھ گیا آگے سیٹ پہ اپنی. پھر آ کر اس نے کچھ تھوڑا بہت جو بولنا تھا بولا, وہ چلا گیا. پھر یہ اس ان دنوں شراب ہمارے ملک میں قانونی پابندی نہیں تھی, مل اب بھی جاتی ہے لیکن اب قانونی پابندی ہے, یا پتہ نہیں کچھ اس میں ڈیل آئی ہے. لیکن اب ہمارے ہوائی جہاز میں تو نہیں دیکھا میں نے, پہلے پی آئی اے کے ہوائی جہاز میں بھی وہ گاڑی لے کر نکلتے تھے اور یہ شراب بیچتے تھے ہوائی جہاز میں. تو میرے پاس گاڑی گزری اس آدمی نے, یعنی کہ اس شخص کو کہ جو نماز کے لیے لڑتا تھا اس سے, مولانا وسکی مجھے اس نے آفر کی, وسکی لوگ شرار, یعنی ایسے بھی نام بھی مسلمانوں والا اور ظاہر ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے, کوئی کھلا کفر اس کا سامنے میرے آیا نہیں. لیکن یار یہ انداز, ایک تو پہلا تجربہ مجھے اپنے ہوائی جہاز میں ہوا, لیکن دل میرا مطمئن تھا کہ چلی میری, میں نے نماز پڑھی الحمدللہ. اچھا پھر اس ملک کے میں کیپیٹل میں اترا ساو جانا میں, تو اب ان لوگوں نے وہاں کے گھیرا ایسے دو ہم کو, ویسا کرپٹڈ معاملہ, کرپشن اتنا, یہ تمہارا جو سامان ہے وہ پھر یہاں تک ایک کو بھیجا, ہم بھی مسلمان تم بھی مسلمان, سامان بہت لایا ہے پیسہ دو. اب میرے کو انگلش تو نہیں آتی تھی, یہ ٹوٹی پوٹی اردو بول رہا تھا, باقی یہ لوگ اپنی مقامی زبانوں میں بول رہے تھے کچھ. میں نے کہا جو میرے کو ٹوٹا پھوٹا آتا تھا, آئے ہو ڈالرز, میں ان لیگل منی نہیں دوں گا, لیگل منی دوں گا. میں ٹوٹا پھوٹا اردو انگلش مکس تو یہ میرے کو سمجھاتے رہے. میں بولا میں دوں گا ہی نہیں, جو بھی تم لگاؤ اپنی ڈیوٹی جو قانونی لگتی ہے میں دوں گا, مال کلٹی کرو میرا, رشوت تو نہیں دیتا. اب اتنے میں میرے کوئی خاندان کا فرد چھڑانے آ گیا مجھے, وہ لینے آیا تھا بےچارا, اس نے دیکھا کہ مولانا پھنسا ہوا ہے. بولا مولانا ڈی ڈی او چھڑن نہیں, وہ مولانا ان کو دے دو یار, یہ چھوڑیں گے نہیں. میں نے کہا میں آؤں گا نا جب تمہارے یہاں پتا چلے گا میرا مزاج کیسا ہے, میں کون ہوں. خیر میں نے نہیں دی, آخر کار انہوں نے مال کلٹی کیا اور لکھنا شروع کیا اور 103 روپیہ اتنا کچھ بل بنایا وہاں کے 103. اور وہ آدمی بڑا یعنی کہ سیٹ وہاں جو لینے آیا تھا, بولا نا بولانا ہے واقعی کیمی نے کی نہیں آئی, آپ کو ایسا چیز لائے نہیں ہو جس پر مطلب کوئی رشوت دینی پڑے یا ڈیوٹی بھی نہیں لگے. ڈیوٹی بھی ان لوگوں نے غلط خالی تمہارے پیچھے یہ پڑے تھے اس لیے وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے انہوں نے 103 کا بل بنایا, بنتا تو یہ بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ یوں میں ادھر بھی رشوت سے بچ کر داخل ہو گیا. تو اچھا اب آپ بولو یار مشہور, میں مشہور بھی نہیں تھا, میں جانتا ہی کوئی نہیں تھا. مشہور ہوتا تو مجھ سے نہیں مانگتے یہاں کراچی میں, مجھ سے نہیں مانگتے. ایک بار پھنسا تھا میں بہت ساری تسبیحاں لایا تھا, رمضان کا مہینہ تھا اتفاق سے مدینہ شریف کی تسبیحاں بہت ساری, اپنا کوئی بیچنے کی تو تھی نہیں بانٹنے کی تھی, تو وہ کچھ تھوڑی بہت گہرا ہوا تھا. میں نے کہا جو بھی ڈیوٹی لگتی ہے لگاؤ یار, رمضان کا مہینہ میرے لیٹ ہو رہا, تاخیر ہو رہی تھی, افسر بھی آیا اور ان کا یہ دیکھا گیا یار, جی ٹھیک ہے چھوڑ دیا, دیتے اپنے ڈیوٹی دیتے ان کو جو لگاتی ہے, ڈیوٹی نہیں لگائی. پھر اس وقت سورس نہیں تھی اپنی, اب الحمدللہ ایئرپورٹ پر کافی جاننے والے ہیں,
اس کو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ یہ
نہیں ہے. کبھی بھی میں نے الحمدللہ اس طرح رشوت نہیں دیتا, میں جو کرنا ہے قانونی کاروائی کرو. میں 100 نہیں یار, 10 لے لو یار, 12-1500 لے لو یار, قانونی لو, رشوت کا کو دوں. تو ایک مطلب یہ لے کے ایک میرے جیسے اگر جھکے بن جاؤ گے نا اڑیل مزا کرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ رشوتیں مانگنے والوں کے منہ کالے ہو جائیں گے.
اصل میں آپ کا یہ تھا نا کہ مطلب کہ کرنا ہی نہیں ہے غلط, اور جس کو غلط کرنا ہی نہیں ہے وہ پھر مطلب کہ وہ ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں. لیکن اب جس کو بدقسمتی کے ساتھ کرنا ہی ہو, چھپانا بھی ہو سب کچھ, تو پھر اس کے لیے پھر یہ اتنا سخت ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
ذہن نہیں ہوتا, بلا ضرورت دیتے, یہ بھی دیکھا ہے واقعی, اتنی ضرورت نہیں ہوتی دے دیتے تاکہ آئندہ آسانی ہو, کام نکلتا رہے یار, اپنے بھی تو کما رہے نا, ڈالو یار کتے کے منہ میں ہڈی. تو یہ خود بھی گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. الراشی والمرتشی فی النار، حدیث پاک میں رشوت لینے والے دینے والے دونوں جہنمی ہیں.
یہ جو رشوت لے رہے ہوتے ہیں، میری تو سب سے درخواست ہے مہربانی کریں، اپنی قبر و آخرت کا خیال رکھیں. اور بہت بڑی وجہ کرپشن کی یہ رشوت بھی ہے، کہ رشوت کی وجہ سے کرپشن کرنے والا یہ دلیر ہو جاتا ہے کہ یار ابھی اپنے 50 لاکھ 10 لاکھ روپے کما لیں گے اور 2-4 لاکھ روپے دے کر اپنے چھڑوا لیں گے.
رشوتوں کی وجہ سے کئی پھانسیوں پہ چڑھ جاتے ہوں گے، کئی جیلوں کے سریوں میں ہوتے ہوں گے.
رشوت
اپنی دشمنیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو یہ پھنسا دیتے ہیں کہ اس کو یوں کر دو اتنے لاکھ، اس کو یوں کر دو اتنے لاکھ، یہ بھی ہوتا ہوگا.
کئی بے گناہوں کو رہائی مل جائے،
بالکل
صرف رشوت نہ دینے کی وجہ سے بےچاروں کو رہائی نہیں ملتی ہوگی.
جیسے نہیں وہ کوئی اہم آدمی کی کوئی مرڈر وغیرہ ہو جاتا تو شور مچتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، اتنے گھنٹے میں ہم کو قاتل چاہیے، تو قاتل کہاں سے لائیں گے؟ جو مل گیا ہاں بھائی تو قاتل مر گیا بےچارا، ہاں وہ اس کو کون بچائے گا؟ وہ تو ہے بےچارا لاوارث، اس کو پکڑ کے لے گئے،
یہ جو
یہ قاتل پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا، اس نے بےچارے نے خواب میں کبھی مچھر نہیں مارا تھا، اس کو بندے کا قاتل بنا.
اب یہ جو آپ نے موضوع لیا نا، یہاں میں ایک عبرت کی بات عرض کروں، موضوع بالکل ایک دوسری سمت جائے گا. یہ جو ہے نا پکڑ لیا، یہ عموماً، یہ میرے نوجوان میری بات توجہ سے سنیں، یہ عموماً ان کو پکڑتے ہیں کہ جن کی کسی نہ کسی واردات میں یا کسی نہ کسی موقع پر تھانے میں ایف آئی آر ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی یہ چھوٹے موٹے کیس کے اندر یا عالی موالی کیس کے اندر اس کو تھانے میں کہیں نہ کہیں اس کو ہڑپٹ میں لیا گیا ہوتا ہے، اور یہ پولیس والے پھر اسی میں سے کسی کو پتہ ڈھونڈتے ہیں اور پکڑ کے اسے ڈال دیتے ہیں. یعنی بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، میں نہ نہیں کہتا، بہت کم ہوتا ہے کہ بالکل نئے 0 میٹر آدمی کو پکڑ کر ڈال دیا ہو. یہ جس کو پکڑتے ہیں نا بعض اوقات، کیونکہ یہ جب بھی علاقے میں واردات ہوتی ہے نا، تو یہ اس طرح کے جن کی ایف آئی آر ہوتی ہیں، روز نامچے میں نام ہوتے ہیں، جو اس طرح کے 2 نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں، عالی موالی قسم کے لڑکے نوجوان جو ہلڑ بازیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے اتے پتے اور نام تھانے میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کو اٹھا لیتے ہیں، یار ان کو لا ان میں سے کوئی ہوگا چور، ان میں سے کسی نے کچھ کرا ہوگا، تو یہ بعض اوقات پھر ان میں سے کسی کو یہ پھنسا دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو اپنے محلے میں، علاقے میں، شہر میں صاف ستھرا، ایماندار اور اچھی صحبت والا رکھیے، ورنہ یہاں سے جو اٹھتا ہے نا بہت بری طرح اٹھتا ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اس کی تھوڑی بہت معلومات مجھے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کالز تھے
بابا عبدالرزاق اشرفی سری لنکا کی گال کرا دو، اللہ کے گھروں میں احسان ہے، بہت سعادت سمجھا دو، چاہے گناہ گار کے یاد کریا اللہ کے جزا خیر دے، لکھے تو زندگی جو واقعی یاد اچھے تو جو پہلے پہلا پیدا نے مدینہ بنن جائے گیا گراؤنڈ، وہ تو گراؤنڈ میں اگر چوکری اگلی ہوئی نوڑا آؤں سجی رات آئیں بے گوڑا بھیجو ہوئے نے آئیں بھی کیا کرو پتھر کرو لینا مجھے منہ میں گرنا نے وہ آؤ یادگاری آئی بھی رکھوں میں وہ زندگی جو کرو وہ اگر تو وہ نے سعادت سمجھا لو ملا دنیا آخر آخر سلامت لے دعا کر گیا
صاحب مدینہ جو تذکروں کریا پتھر جو جڑے آئے اڑا سی آؤ تو ہمیں کئی پتھر ڈینیا ہوا
یہ دو دو پتھروں کی کہانی ہے، یہ تو
ایک پتھر کی کہانی ہے، وہ تو پردے میرے نہیں چاہیے.
اچھا ان کے بیٹے آج بھی ہمارے فیضان مدینہ میں امامت کر رہے ہیں بابا، حاجی عبدالرزاق
شکیل.
ہاں شکیل
ماشاء اللہ، حاجی عبدالرزاق دعوت اسلامی، یعنی یہ جب یہاں آئے تھے پہلی ملاقات کے بعد، پھر یہ وہ کولمبو گئے، انہوں نے کولمبو میں کمال کر دی تھی ماشاء اللہ. اور سب سے انہوں نے مجھے خود ہی یاد دلایا، میں بھول گیا تھا، سب سے پہلے امامہ انہی نے باندھا تھا، میں نے 2 کے نام لیتا تھا
جی ہاں،
تیسرا بھول گیا تو تیسرے حاجی رضا نے بولا عبدالرزاق، مجھے پکا یاد نہیں آیا. بہرحال انہوں نے امامہ باندھ لیا، سب باندھ لیا، اور مطلب یہ جو شروع ہے نا دعوت اسلامی میں ماشاء اللہ لوگوں میں بڑا تعارف ہو گیا دعوت اسلامی کا. اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی آل اولاد یہ سب دعوت اسلامی کے ماشاء اللہ ان کے پکے لوگ ہیں، اللہ کی رحمت سے محبت والے لوگ ہیں. تو یہ حاجی عبدالرزاق ہمارے کافی ہم ساتھ رہے ہیں، لیکن اب بےچارے لگتا ہے بزرگی آ گئی.
آتے ہیں بعض اوقات ملنے کے لیے، جب ہم جاتے ہیں نا تو ملاقات کے لیے آتے ہیں فیضان مدینہ
میں. میں گھر گیا ہوں میں
جی جی
وہاں کولمبو میں، تو مطلب اب لگتا ہے کہ بزرگ آ گئی ہے تصویر سے لگتا ہے. اللہ حفاظت کرے جان ایمان عزت و آبرو سب کی حفاظت کرے، ساری آل اولاد کی حفاظت کرے. اچھا حاجی زکریا،
حاجی زکریا
یہ ہمارے دعوت اسلامی شروع کے ساتھی ہیں، مدنی قافلہ ہمارا سفر سے مدنی قافلہ نہیں ہوتا تھا، ہم جیسے میں ہی لے کر جاتا تھا قافلہ مختلف علاقوں میں کراچی کے، تو دو تین بیانات ہوتے تھے اور پھر ہم جب واپسی ہوتی تھی نا تو ان کے گھر جا کے کھانا کھاتے تھے. یادگار شخصیت ہے ہماری، مجھ سے بڑے عمر میں. اب یہ مدینہ شریف سے ایک بار گیا، وہ شروع شروع کا کوئی دورانیہ تھا دعوت اسلامی کے، تو میں نے بہت سارے پتھر اٹھائے تھے مدینہ شریف سے، بڑے بڑے پتھر. وہ ایک مکہ شریف میں کام کرتے تھے غالب اسلام بھائی، یا مدینہ میں کام کرتے تھے، وہ حیرت کرتے تھے، بولے میں نے کبھی یار ایسا آدمی دیکھا نہیں، تم نے کوئی یہ نہیں لیا وہ نہیں لیا، شاپنگ نہیں یہ لے جا رہے ہو، اتنا وزن خالی پتھر، یہ جو مال ہے اور مال کہاں سے آئے گا. خیر تو میں پتھر خاک مدینہ خاک شفا اور کیا کیا میں نے وہاں سے اٹھایا اور لے آیا تھا. اس وقت یہ ذہن نہیں تھا کہ مدینہ سے ان کو جدا نہیں کرنا چاہیے، اب جو ہونا تھا ہو گیا. بہرحال یہ مجھے لگتا ہے کہ انہی میں سے یہ پتھر ہوگا. اچھا اس وقت کسٹم میں اس طرح کی سختیاں نہیں تھی، ورنہ تو پنچایت کرتے نا یہ تم کیا لیتے ہو پتھروں میں اور یہ کچھ میرے لیے مسئلے کرتے، لیکن وہ میرے پتھر ساتھ آ گئے میرے الحمدللہ. اب یہ پتھر جا نہیں سکتا وہاں، اتنا بڑا پتھر غالباً، اب پھر دہشت گردیاں بڑھ گئی نا، اس وقت تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بندے پٹتے ہیں یا مطلب واجد بھی اغوا ہونے کا کوئی کیس، یاد نہیں پڑتا کہ اس وقت تک کوئی ہوا ہو ہائی جیک ہوائی جہاز ہوا ہو، یاد نہیں پڑتا. تو اتنی سختیاں نہیں تھی جتنی اب تو قدم قدم پر سختیاں ہیں. یہ پتھر اگر اب کوئی لے جائے گا نا واپس مدینے میں رکھنا ہی مناسب ہے، لیکن اب کوئی لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کسٹم میں پریشانی ہے تم کیا لے جا رہے ہو. نہیں پہلے وہ کرپان لے جاتے تھے سکھ ہوائی جہاز میں، پھر کرپان کے ذریعے کوئی واردات ہوئی تھی، کرپان پر پابندی پڑ گئی، اس سے پہلے پابندی نہیں تھی. تو جو مطلب جو مسائل ہوتے ہیں نا تو پابندیاں پڑتی ہیں. تو اسی طرح یہ کیا پتھر ہو سکتا ہے لگیج میں نہ بولیں، ہینڈ کیری میں نہیں لے جانے دیں گے غالب گمان ہے.
سوال کیا جا سکتا ہے اگر پتھر اسکرین میں آئے تو یہ نکال کے پوچھا جا سکتا ہے مہازا؟
وہاں والوں کو سمجھا نہیں سکتے، پاکستان والوں کو سمجھا سکتے.
بغداد شریف سے ہم آئے تھے نا جدہ پہنچے تھے، تو ہم شہر بغداد سے پتھر لائے تھے، تو جدہ ایئرپورٹ پر ہم سے سوال جواب ہوئے تھے، مہازا پوچھا تھا، تو ہمارے سامنے حاضر تبرک. تو
بغداد میں مسئلہ نہیں ہے، وہاں بھی ہر ایک نہیں ہوتا کہ جو مطلب ان چیزوں کو نہ سمجھتا ہو، لیکن
سوال کریٹ ہوگا
کیا پھر وہ پتھر کیا اللہ اٹھا کے کوئی بیعت بھی کرے کچھ کر دے تو پھر اپنے کو زندگی بھر پریشانی رہے، افسوس ہو. ہم کو ایک بار جدہ شریف کو جو عربوں نے گھیرا تھا ایک دو نے دھوک تھے شاید وہ کہ ننگے پاؤں دیکھ کر، وہ ان کا لہجہ نرم تھا، اور ایک جب میں نے فخلا نائلک والی آیت سنائی نا فوراً اس کی سمجھ میں آ گیا اور چلا گیا وہ، مطلب صحیح ہے. کہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلا نالک انکا بالوادی المقدس طوا، کہ موسیٰ اپنی نالین اپنے جوتے مبارک اتار دو کہ تم مقدس وادی طوا میں ہو، کوہ طور کی وادی کا غالب اس میں تذکرہ یہاں ہو. تو جب یہ ہے کہ وہاں کی وادی کے لیے یہ ادب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نالے پاک اتارنے کا اللہ نے حکم دیا، تو مدینہ تو مدینہ ہے، عرب کی سرزمین عرب کی سرزمین ہے، تو یہاں حرج کیا اس میں؟ تو ان کی بالکل سمجھ نہ آ گیا ماشاءاللہ. کوئی مطلب ہے نہیں کہ اچھے لوگ تھے، ذہن اچھا لگ رہا تھا، اور انہوں نے پوری گفتگو میں میرے سے نرمی کی تھی، اور ہم سمجھنا چاہتے کہ تم لوگ ننگے پاؤں کیوں ہو. الحمدللہ 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 رب العالمین علی کل حال. ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا. رکھنے والے یہ کیا چشم و سر کی ہے او پاؤں رکھنے والے یہ کیا چشم و سر کی ہے حسرت ملائکہ کو جہاوز سر کی ہے حسرت ملائکہ کو جہاوز سر کی ہے معراج کا سماں ہے کہاں جیزا
ندیم اتاری عرض کر رہا ہوں یو کے سے. یہ غالباً 1988 میں کراچی میں ہماری عیدگاہ مسجد میں 12ویں شریف کی محفل دعوت اسلامی کی مرکزی محفل ہوئی تھی, جس میں پہلی دفعہ غالباً یہ کلام پڑھا گیا تھا, مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر. اور صبح کم و بیش 10:30 تک محفل اپنے عروج پر تھی, اور اس وقت اس محفل میں امیر اہل سنت اور دیگر اسلامی بھائیوں کو ایک وجد کسی کیفیت میں دیکھا تھا. اس محفل میں ایک اسلامی بھائی کو حالت بیداری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی تھی. سوال یہ ہے کہ اس کلام کے پڑھنے کا آئیڈیا کس کا تھا جو کہ اب تک جاری ہے, اور ہر 12ویں شریف کی محفل میں دعوت اسلامی کی صبح 12 اس کے بغیر مکمل ہی نہیں لگتی.
یہ شاید اس محفل کا تذکرہ ہے کہ جس میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند ہوئے تھے, شاید اسی کلام میں مولود کی گھڑی صبح صادق کا وقت ہو. جیسے صبح صادق کا وقت ہوا نا, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ, تو اس کیفیت میں دو عیسائی بھائیوں کا یہ بیان انہوں نے مجھے بیان دیا کہ بس میں نے محسوس کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے, اور میں نے اپنا سر سینے اقدس پر اپنا سر رکھ دیا, اور بڑی مجھے ٹھنڈک اور محسوس ہوئی, بہت ٹھنڈا سینہ تھا. اور ایک نے یہ بیان دیا کہ میں نے آتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں تشریف لے آئے, اور میں نے قدمین کی زیارت کی, قدمین شریفین کی. یہ شاید یہ اسی محفل کا واقعہ ہے, بڑا جوش بڑا خروش الحمدللہ علی احسانی. اب یہ کہ مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر, تو یہ پرانا کلام میں آئیڈیا کیا دینی تھی؟ بہت ساری راتیں پڑھتے ہی نا, تو یہ بھی پڑھی جاتی تھی اس وقت. اب ہو سکتا ہے پہلی بار پڑھی ہو یا پہلی بار نہ پڑھی ہو, یہ بھی یاد نہیں ہے. یہی پڑھی جا رہی تھی اس وقت نعت شریف, یہی کلام پڑھا جا رہا تھا, یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال بڑی ان دنوں جو کیفیات ہوتی تھی وہ بھی کیفیات تھی, نہ یہ مووی کا مطلب مسئلہ تھا نہ کوئی مدنی چینل تھا. اب تو مطلب یہ چیزیں جو ہے نا کیمرے اور یہ آدمی کے اخلاص کو نچوڑ کر ٹپکا دیتے ہیں.
صح,
پہلے ابھی یوں امامہ کرو نہ یوں کرو نہ یوں سیٹ کرو نہ, پہلے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. امامے کا پیج کھلا ہوا تو چادر یوں گئی ہے تو ایسے ہی مطلب یوں ہاتھ اٹھ رہا تھا, یوں ٹانگ اٹھ رہی ہے تو دھمال ہوتی تھی یار. اب تو پورا مطلب ریزرو رہنا پڑتا ہے کیمروں کے سامنے. تو یہ برل تکلفات ہیں, یہ بتیاں نہیں تو اندھیرے کر دیتے تھے یار. جس کو رونا روئے جس کو تڑپنا تڑپے کلی اختیارات ہوتے تھے. وہ بھی ایک دور تھا, اندھیرا ہر جگہ نہیں کرتے تھے, 12ویں شریف میں غالباً اجالا کرتے تھے, اجالا رکھتے تھے. اندھیرا وہ جیسا ذکر بھی اندھیرے میں اب بھی پہلے ہم زمانے سے بزرگوں میں بھی دیکھا کہ اندھیرا کر کے ذکر ہوتا تھا پہلے ذکر اللہ اللہ اللہ
ہم بھی اندھیرے میں ذکر کرتے تھے
ہاں تو پھر یہ کہ ہم نے نعت خوانی بھی اندھیرے میں شروع کی کہ اس کا اپنا لطف تھا کہ جس کو رونا ہے تو شرم کے مارے وہ رکے نہیں تکلفات نہیں جب کوئی روتا ہے وہ رونے سے منہ بنائے گا اس کو بھی شرم آئے گی اندھیرے میں پردہ رہتا ہے اس وقت ہم یہ کرتے تھے الحمدللہ وہ بھی اپنا ایک لطف ہوتا تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
ندیم بھائی ہیں یہ ہمارے ندیم اتاری بہت پرانے ہمارے لندن اور ہماری انگلش جو مجلس ہے انگلش مدنی چینل کی جو مجلس ہے اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے ندیم اتاری لندن سے انہوں نے کال بھیجی ہے
اچھا تو یہ اس وقت سے ماحول میں
ہاں یہ بہت پرانے ندیم بھائی بہت
کراچی کے
کراچی کے
اللہ اکبر
اور ایک
طرح ندیم وہ نا جو جن کے کمر وغیرہ
جی 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 وہی ندیم
یہ تو میں اچھا سمجھا کہ پنجاب کے ہوں گے شاید ماشاء
اللہ وہی ندیم
جو اتنے پرانے ہیں
یہ بہت پرانے
گھر کے بیدی ہیں یہ ہوا نا
اچھا یہ فیس بک پر بھی سوالات آ رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کیا نکاح سے پہلے ولیمہ کر سکتے ہیں
ولیمہ ہوتا ہی نکاح کے بعد ہے نکاح بھی نہیں نکاح کے بعد بھی نہیں شب وہ پہلی رات گزارنے کے بعد
یہاں بعض وقت کیا کہ لڑکا لڑکی جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جب کھانا ہوتا ہے نا تو دونوں پارٹیاں مل کر ایک کھانا کر لیتے ہیں نکاح کے دن تو جو لڑکی والا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے بھائی نکاح کا کھانا ہے وہ تو میں کرتا ہی ہوں لیکن اب دوسری دعوت الگ سے ہوگی اس میں لڑکی والے بھی وہی آئیں گے لڑکے والے بھی وہی آئیں گے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں دونوں دعوت نپٹا لیتے تو لڑکا اس کو بولتا ہے بھائی میری طرف سے ولیمہ ہو گیا تمہاری طرف سے نکاح کا کھانا ہو گیا تو یہ نکاح کے دن ہی ولیمہ کہتے تھے تو یہ ایک ساتھ دعوت تو میرا خیال ہے وہ ہو جائے گی لیکن اس کو ولیمہ کا نام تو نہیں نہ دیا جائے گا
شادی کی دعوتیں جو کر رہی ہیں سب ضروری نہیں ہے شادی میں دو دعوتیں ہیں تیسری تو پھر نمائش ہے تو یہ نکاح سے پہلے جو نکاح کے دن دعوت کرتے ہیں
جی
یہ جائز ہے مطلب کر سکتے ہیں اگر کوئی ناجائز ہونے کی اور وجہ شامل نہ ہو تو مگر وجوہات بعض وقت شامل ہو جاتی ہیں بے پردگیاں اختلاط مرد عورت کی مکسنگ وغیرہ تو خیر تو یہ نکاح اب یہ پارٹنرشپ میں کرتے ہیں ولیمہ یا یہ شادی کا کھانا تو اس میں یہ ولیمہ نہیں مانا جائے گا ولیمہ تو خیر تو یہ اب آدھی بھی پارٹی یہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں پورا حصہ ڈالتے ہیں کیا کرتے ہیں کس طرح حساب کتاب
سے بعضوں کا یہ ہوتا ہے بابا کہ مطلب وہ ٹوٹل دعوت میں جیسے کہ پتہ تو ہوتا ہی ہے کہ پر پرسن کتنا خرچہ آیا ہے تو وہ یوں ہوتا ہے کہ بھائی 200 آدمی کا میں خرچہ میں اٹھا لوں گا وہ ٹھیک ہے 200-250 آدمی کا خرچہ میں اٹھا لوں گا تو یہ پر پرسن آپس میں بانٹ لیتے ہیں اب اس کے 2-5-10-15 بھی زیادہ آ گئے اس کے 2-5-10-15 بھی زیادہ آ گئے تو یہ آپس کی ایک میچور انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہوگی لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ 500 آدمی کی دعوت ہے تو 200 آدمی میری طرف سے 250 آدمی کی دعوت آپ کی طرف سے اب یہ کم میں بیچ کر کے 200 کے پیسے میں دے دوں گا 250-300 کے پیسے آپ دے دینا یہ شاید اس طرح کی رسک
پہلے سے طے ہو جاتا ہے
پہلے سے آپس میں طے کر لیتے ہیں
مگر یہ کہ 200-250 کی میں دے دوں گا 150-200 کی تم دے دینا
یہ
تو جھگڑا تو ہو سکتا ہے اس میں کہ تم نے 150-200 کا دیا تھا تمہارے آدمی زیادہ تھے
یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوتی ہے
عام طور پہ ہوتا نہیں ہے صاحب وہ مہمان بھی مخصوص ہوتے ہیں اور
پارٹنرشپ کے جو طریقے ہیں
اصل میں وہ پارٹنرشپ عام طور پہ یہ ہے نہیں اصل میں یہ دونوں مل کے بس ایک دعوت ارینج کر رہے ہیں
انڈرسٹینڈنگ ہے پیسے کی بچت ہو جاتی ہے
یعنی یہ بہت زیادہ کلچر ہے یہ والا جو بتا رہے ہیں نا کہ ایک ہی دعوت میں دونوں نپٹا لیتے ہیں اسی رات
اصل بابا جو نیکسٹ دعوت ان کی ہوتی ہے نا اس میں بھی دونوں طرف کے 80% وہی مہمان ہوتے ہیں
میں سمجھ آپ کے بس میں یہ غور کر رہا ہوں
جی
کہ 200-250 میں دے دوں گا 200-250 تم یہ تھوڑا مجھول صورت ہوئی نا
فکس
میں 250 کا دوں گا تم 250 کا
یہی مطلب تم
میری سمجھ میں یہ آتا ہے تاکہ جھگڑا ہی نہ ہو
فکس ہی ہوتا ہے
فکس
ہی ہوتا ہے کہ 200 کے پیسے میں دے دوں گا 200 کے پیسے آپ دے دیں
آپ 5-15 ادھر ادھر ابھی بولا تھا آپ نے
نہیں وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس میں پھر یہ جھگڑے کی نوعیت ختم کر دیتے ہیں کہ جیسے 200 آدمی میرے آئیں گے تو میرے مدد 2-5-10-15 بڑھ بھی سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں تو لڑکی والوں کو 2-5-10-15 آدمی بڑھ بھی سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں یہ مہمانوں کے آمد و رفت کا سلسلہ کم زیادہ ہو سکتا
ہے وہ تے یہ پیسے آتے ہیں یا جو بھی آتے ہیں جو بھی تے ہے پہلے سے
یہ مت 35% 65% اور یوں مطلب کہ یہ کر لیتے ہیں, تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اب لڑکے نے ولیمہ کرنا ہے, میں اب اس طرف لے کے آپ سے عرض کر رہا ہوں, اب لڑکے نے ولیمہ کرنا ہے تو کیا ولیمے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اتنی بڑی دعوت کر دے؟ اصل میری چند ایک نوجوانوں سے بات ہوئی تھی بابا, وہ نوجوانوں کی بےچارا شادی پر پریشان تھے کہ یار ہم شادی کے, اے تو نوکری والے لڑکے تھے, نوجوان تھے, نوکری والے تھے, اب یار ہماری نوکری اتنی, ہماری تنخواہ اتنی, اب شادی ہوگی تو شادی میں مطلب کہ گھر والے, میری ماں بولے گی کہ میرے کو اتنے جوڑے بنا دے, میری بہنیں بولیں گے مجھے اتنے جوڑے بنا دے, بھائی بولے گا بھابھی کے لیے یہ دے دے, تو میں سب کے لیے پیسے کروں گا, پھر امی بولے گی کہ دعوت, ولیمہ بولے گا کہ اتنی بڑی ولیمے کی دعوت ہوگی, تو یا میں یا لاکھوں روپے کہاں سے لاؤں گا میں, اس لیے تھوڑی بڑی عمر ہو گئی تھی, پھر یہ دو چار اور نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ بےچارے اس وجہ سے بھی کئی نوجوانوں کے جو دعوت کی وجہ سے اور گھر والے کی ڈیمانڈ, ماں بہن یعنی بالکل اخلاق وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ بچہ پھر بےچارہ قرضہ لے کر بھی اپنی شادی کے لیے انتظام کروا دے, بہنیں تانا دیتی ہم کو کچھ بھی نہیں دیا, خالہ کو الگ چاہیے, پھوپھی کو بھی الگ چاہیے ہوتا ہے,
ابھی سسرال باقی ہے,
ہاں ان کو مطلب سوٹے ووٹے سب دینی ہوتی ہے نا, یہ آپ سوٹے دو گے تو بےچاریاں پہن کر آئیں گی نا دعوت میں, ورنہ کیسے آئیں گی, یہ اسے کہہ رہا ہوں, تو اس وجہ سے بابا ہمارے نوجوان جو ہے نا, یہ میں نوجوانوں کی بات ہے, ابھی وہ بیٹیاں ان کا جہیز اور باپ کی تکلیف ہو تو ہم نے کافی
ہزار خرابیاں
وہ ہم ڈسکس,
ایک خرابی
یہ جو میں آپ کو نوجوانوں کا جو بتا رہا ہوں نا, ہمارے کئی نوجوان ہیں بےچارے, ان کی شادیوں کی عمریں ہو چکی ہیں, یہ اپنے طور پر شادی کر سکتے ہیں, اگر ان کو ماں باپ بھائی بہن سارے معافی دے دینا کہ بیٹا تو بھلے اپنے 10-20 لوگوں کے یا 10-50 لوگوں کا ولیمہ کر لینا, باقی بیٹا ہمیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو اپنی شادی خود ارینج کر لے, ہم اپنی چیزیں خود ہی کر لیں گے جو ہم کو لینا کرنا ہوگا, شاید لاکھوں نوجوان شادیاں کر لیں گے وہ بال کا نہ ہو تو,
یہ تو ایک دروازہ بند کروا رہے ہیں آپ تو,
اور کیا کر رہے ہیں
جن کو بند کرنے کی ضرورت ہے خرچہ کرنے کے, یہ ذرا غلط طریقے ہیں, مطلب سب کو سمجھنا چاہیے نا, تو کیا کیا جائے, ولیمہ بھی ضروری ہے نا کہ ہال بک کروائیں اور لاکھوں روپے کھانا پکوائیں, 25 ڈشیں ہوں, اب دو تین دوستوں میں بھی اگر ولیمے کی نیت سے وہ کھا لیتا ہے تو بھی ولیمہ کی سنت تو ادا ہو جائے گی, حج میں بھی تو ہے نا, ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا یار حج پر یار کیا کروں, حج پر کیسے جاؤں, بہن کو یہ دینا ہوگا, فلاں کو یہ دینا ہوگا, حج سے زیادہ خرچہ تو ان کو سامان دینا پڑتا ہے پھر حج ہوتا ہے, کیا کریں اب ایسے حالات ہیں کہ
اس پر
بہنوں کی ڈیمانڈ حج میں بھی ہوتی ہے, سب خاندان یہ 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 دینا پڑے گا,
ہم نے کتنی اس پر باتیں کی ہیں, کتنے ہم نے سلسلے پروگرام مدی مذاکروں میں سوال جواب سارا کچھ کیا ہے, لیکن کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہوئے ہی نہیں ہے, کہیں ہوئے ہوں گے کوئی انہوں نے مطلب کہ شاید عمل کیا بھی ہوگا, میں یہ نہیں کہتا نہیں کیا ہوگا, لیکن باضابطہ کوئی تحریک کمیونٹیز کی طرف سے چل پڑے نا اور برادریوں کی طرف سے چل پڑے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی فرق پڑ جائے,
برادریوں کی طرف سے تحریکیں بعض وقت چلتی ہیں لیکن یہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں جب برادری کا برادرا جو ہوتا ہے نا
برادر,
اس کے یہاں جب ٹانا آتا ہے نا شادی کا, پھر وہ جو قتل و غارت گری کرتا نا اپنے بنائے ہوئے قانون کے, تو ساری برادری پسر جاتی ہے,
اور پینلٹی
کرتا ہے ہم کیوں کریں, پھر یہ فیل
پینلٹی کی وجہ سے بعض وقت فیل ہو جاتا ہے, یہ بھی میں آپ کو, اب چونکہ پینلٹی رکھی ہے 10,000 روپیہ, پینلٹی 10,000 ہے, 5,000 10,000 15,000, اب اگلا بولتا ہے 15,00,000 روپے کی میں نے شادی کری اپنے بچے کی, یہ 10-15,000 روپے لی کیا بولتی ہے یار دے دیں گے, تو یہ مطلب یہ قانون نہیں توڑتے, یہ ہم نے پینلٹی ہم نے پیسے بڑھے, قانون میں 15,000 روپے بڑھنا ہے, 15,000 روپے بڑھے پھر کہہ رہے میں نے جو نہیں کرا, یہ ایسے دیدا
یہ پینلٹی بھی نہ جائے اسے,
ہاں
اور بس اب اور کر بھی جا سکتے ہیں, وہ مرغا تو بنا نہیں سکتے دولے کو, کہ اگر تم نے کچھ کیا تو دولہا کو کمیونٹی ہال میں وہ جو شادی ہال میں آ کے مرغا بنائیں گے, یہ تو ان کی ہمت نہیں ہے اتنی, نہ یہ کر سکتے ہیں ناممکن ہے, تو یہ بہرحال ناجائز ہے, یہ جرمانہ
اللہ آسانی
وہ مالی جرمانہ جو یہ لے رہے ہیں پینلٹی, تو یہ بہرحال ہو رہا ہے یار کیا کریں,
دعا کرے آسانیاں ہو جائیں اور شادیاں جلدی جلدی ہو جائیں بچیوں,
اس طرح کی پینلٹی سے تو وہ تو کر ہی
نہیں
کوئی فرق نہیں پڑا,
منائل خود آئی ہے آج روزہ رکھا تھا اس نے پہلا, تو یہ خود ہی چل کر یہاں آ گئی ہے,
بنت یوسف
جی,
بنت حاجی یوسف ماشاء اللہ
میں باپا بات
वाह भाई,
बोला दुआ करना।
वाह भाई मुबारक हो आपको, समझ पड़े? मुबारक में भी ना पड़ेगा ना, नोटों में समझ पड़े शायद। आपने पहला रोजा रखा? माशाल्लाह। ये पूछो कहाँ रखा?
पेट में।
पेट।
ये इसको जानती हो?
हसन रजा।
ये कौन है?
हसन।
हसन रजा।
हसन रजा,
इन्होंने पेट में रोजा रखा था। आप कहाँ रखोगे? आप पेट में रखोगे? चलो,
ये इसीलिए हमने तो रोजा नहीं रखवाया, जब पेट से बाहर आएगा ना तब देखेंगे। समझ ही नहीं है इसको, पेट में नहीं रखते तो बोल देगा फ्रिज में रखूंगा, अम्मी के पास रखूंगा, तो भरोसा नहीं इसका।
इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इहाल उलूम की तीसरी जिल्द में ये बयान किया है कि जब बच्चा सीने शऊर लिखा है, यानी उसको शऊर, उसको समझदार हो जाए, तो उसे रोजा, उसे वजू और नमाज वगैरह के मामले में चश्म पोशी ना करे, यानी उसको नजरअंदाज ना करे, और उसे रमजान शरीफ के रोजे रखाने की आदत डालना शुरू कर दे। लेकिन वो शऊर आ जाए, वो समझदार इतना हो जाए कि उसको समझ पड़े।
माशा
माशा जी, कॉल चलाइए।
प्यारे बापा जान, मेरा नाम अमदा है, आज मेरी बर्थडे की और आज तेरा पहला रोजा है, आप मेरे लिए मदीने के लिए दुआ क्या लीजिए।
माशाल्लाह माशाल्लाह हमजा, बहुत बहुत मुबारक हो, आज बर्थडे भी आपकी, माशाल्लाह बर्थडे भी मुबारक हो, पहला रोजा भी मुबारक हो, माशाल्लाह। आपके अब्बू को भी मुबारक हो।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि दुख बीमारियों के साथ बोलने की बेजा आदत हो तो बेसब्री के अल्फाज मुंह से निकल जाते, सब्र की आदत कैसे बन सकती है? बराए मेहरबानी इरशाद फरमा दीजिए।
सब्र जमील के ताल्लुक से मैंने कहीं पढ़ा था कि जबान बंद हो, आके फटी ही फटी रह जाए ताज्जुब से, यानी इस फरा बोले कुछ नहीं अपनी परेशानी का, और इजहार चेहरे से या अंदाज से भी ना करे, बड़ा आजा इस आजा से हो जाता, इसमें ओवर एक्टिंग भी होती है, तो ये देख ले गए, अब ओरिजिनल आवाज बे इख्तियार निकल गई, चाहे बे इख्तियार हुए जो भी अंदाज आजा का हो गया, उठते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त, तो वो अपनी जगह पर है, और लोगों पर इम्प्रेशन डालना चाहता है कि बेचारे को तकलीफ है ताकि कोई हमदर्दी करे, तो ये भी रब जाहिर है कि ये सब्र तो नहीं हुआ, नुमाइश है ये, खुदा जाने इसका क्या अंजाम हो, तो सब्र करें, खामोश रहें, सब्र के जो फजाइल हैं इन पे नजर रखें, तो इंशाल्लाह इससे बचत की भी तरकीब बन सकती है, बचना चाहिए, लेकिन शाजो नादरी को बचता है कि अपनी बीमारी का इजहार बगैर जरूरत, जरूरत है दुआ के लिए किसी को कहना है कि मुझे ये तकलीफ है आप दुआ कर दो, तो वो सही है, जबकि ये अपनी नीयत पर गौर करें, साथ साथ में हमदर्दी भी चाहिए दुआ की आड़ में, तो वो फिर अपनी नीयत पर है सारा दारो मदर। इसी तरह डॉक्टर तबीब को बताया कि मेरी ये बीमारी है, इल्ला मकसूद इलाज है, या आमिल को बताया तावीज वगैरह चाहिए था इसलिए, तो दूसरे को क्यों बता रहा है, कोई सबब हो तो बताना, और उतना ही बताना जितनी जरूरत है, गंभीर बताकर नहीं, बल्कि जितनी जरूरत है उतना बताए, तो ये मतलब सब्र के उसमें रहेगा, जो जो नहीं जरूरत बताने की भी उतना हिस्सा ना बताए। तो हमारे यहां तो अब जो भी पोजिशन है हम लोगों की, तो अल्लाह बस हमारे हाल पर रहम फरमाए। आला हज़रत की बारगाह में किसी ने कहा ना कि वो बेहद बुखार है, तो फरमाया फुलां को बेहद बुखार है, बेहद जिसकी वो हद ही नहीं, सिर्रा ही नहीं, ये कोसते तो तुम लोगों, कोसना माने बद्दुआ देना, कोसते तो तुम लोगों, बेहद बुखार हो नहीं सकता, कोई ना कोई इसकी हद होती है, लिमिट होती है, तो ये मतलब हमारे यहाँ तो मामूली बुखार में शदीद बुखार होता है, سر درد ہو رہا تھا تو شدید درد ہو رہا ہوتا ہے, بولے شدید درد شدید نہیں ہوتا لگے, تو اس لیے وہ بولتے ہیں بازو کا دے جھوٹ ہو جاتا ہے, مبالغہ جو ہے نا وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. یہ ہے بہت مشکل, اس کی تربیت ایسی ہو جائے کہاں کون سے, اس کا بھی آن لائن کورس اگر کریں بھی اپنے آن لائن کورس ہوگی تو بھرمار ہے ہمارے بھائی, اس کورس کروانے والا کہاں سے رہے, یہ کروا کورس کروا دے کروا دے پتہ نہیں کتنے رونگ نمبر لگا دے گا. اللہ خیر کرے, اگر تصوف کی کتب کا مطالعہ کرے نا تو یہ سوچ بنتی ہے, مطالعہ کرے خالی یا نہیں پنے گھماتے ہیں اور رہیں گے تو غور سے بندہ پڑھے تھوڑا ٹھہرے تھوڑا سوچے وہ انشاءاللہ احیاء العلوم ہر ایک کی لکھی ہوئی تصوف کی کتاب بھی مناسب نہیں ہے, احیاء العلوم بہت اچھی کتاب ہے, قوت القلوب منہاج العابدین یہ امام غزالی کی کتاب ہے, اس میں سب سے زیادہ نمایاں میں نے نوٹ کیا, اس کو بہت مشہور ہیں نمایاں ہیں, اور تصوف جو انہوں نے جس انداز میں بیان کیا نا بارہا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا کان پکڑ کے سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھ تو کیا کیا کر رہا ہے, کرنا تو یہ تھا تجھے, اللہ نصیب کرے. پھر پڑھتے بھی ہیں تصوف کتابیں بھی لوگ پڑھتے ہیں, پڑھنے والے بھی دیکھے ہیں, ٹھکانا ہوتا نہیں ان کا بھی, بس نصیب کی بات ہے, اللہ عمل کی توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جھوٹے بیمار نہ بنو کہ واقعی بیمار ہو جاؤ گے. بیماری کا جو بازو کا ڈھونگ کرتے نا, تو جھوٹے بیمار نہ بنو کہ واقعی بیمار ہو جاؤ گے, یہ حدیث پاک ہے. اس کی شرح میں یعنی جو شخص بیمار نہ ہونے کے باوجود اپنا بیمار ہونا ظاہر کرے اور خود کو مریض کہے تو وہ واقعی مرض میں مبتلا ہو جائے گا اور آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. المان,
اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں اگر ہم مزید ڈسکس کر لیں, جو ابھی آپ نے روایت اور اس کی شرح بیان کی تاکہ لوگوں کو اس میں سبق اور عبرت مزید آئے. بچے بابا بیمار ہوتے, بچے بیمار نہیں ہوتے یعنی چھٹی ہو گئی اسکول کی تو والدین لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ بیمار ہو گیا تھا, جھوٹی اپلیکیشن بنا کر دے دیتے بیمار ہو گیا تھا, یہ والدین بھی کرتے ہیں, بچے کرواتے والدین کرتے ہیں, اور جھوٹی سرٹیفکیٹ بھی ڈاکٹر سے مل جاتا ہے. ڈاکٹر گھر کے بعد وہ ایسے جان پہچان والے ہوتے ہیں, وہ بچوں کے ماں وہ کیئر نہیں کرتے کہ چلو ٹھیک ہے مار پڑے گی یا نمبر کٹ جائیں گے, تو یہ اس کی بیماری کی اپلیکیشن بنا کر اسکول میں بچے کے ساتھ ہی بھیج دیتے کہ بچہ کل بیمار ہو گیا تھا, اس کو بخار ہو گیا تھا, یہ تھا وہ تھا, پیٹ میں درد تھا. کبھی کبھی ایک تو یہ ہوتا ہے گھروں میں, دوسرا یہ کہ دفاتر میں ہوتا ہے کہ ملازم کو چھٹی لینی ہوتی ہے, اب کہیں کام ہے تو وہ اپلیکیشن بھیج دیتا ہے کہ مجھے 103 بخار ہے, 102 بخار ہے, یا پیٹ میں درد ہے, یا فلاں چیز ہو گئی فلاں چیز ہو گئی, تو وہاں پر اس کی بیماری کی وجہ سے جو ہے نا اس کا وہ الگ چیز ہو جاتی ہے. تو جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ بیمار نہیں ہے اور جھوٹی اپلیکیشن دے کر بھیج دیتے ہیں اور اسکول میں بھیجتے ہیں, تو یہ والدین اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں اور آدمی اپنے لیے ذات کے لیے بھی عموماً کر دیتا ہے, تو کیا ان کو بھی اس حدیث پاک کے معاملے میں عبرت لینی پڑے گی؟
ظاہر ہے کہ جھوٹ تو بول ہی رہے نا, دونوں جھوٹ بول رہے, والدین بھی جھوٹ بول رہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ بیمار تھا اور پتہ کہ بیمار نہیں تھا بلکہ مہمان بن کر کہیں
جی
حلوے کھانے گئے تھے,
رات کو بہت لیٹ آئے تھے,
اور یہ جو چھٹی کرنے والا یہ بھی کہیں مدرسے و تفریح میں یا کہیں گیا ہوگا اور بیمار ہوں, یہ دونوں اس میں تو بیمار ہونا یہ اتنا برا نہیں ہے, بیماری تو رحمت ہے. جھوٹ جو بولا آخرت کا عذاب یا گناہوں کا مرض جو ہے نا یہ تباہ کن ہے, زیادہ تباہ کن ہے. تو یہ ماں باپ یا ماں یا باپ جس نے بھی جھوٹ بولا یہ گناہگار عذاب نار کے حقدار, اور وہ ملازم بھی شامل.
یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ جو ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بیٹا ہمارا بیمار ہو گیا تھا, گویا کہ اس حدیث پاک پر غور نہ کرے کہ بیمار تو تھا نہیں, آپ نے بولا ہے بیمار ہو گیا تھا اور حدیث پاک میں کہ اب یہ بیمار ہوگا,
یہ باپ نے بولا بچے کا کیا قصور؟
یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ
اپنے لیے ہے نا, حدیث پاک میں اپنے لیے,
وہ یہ کہ اپنے آپ کو مریض ظاہر نہ کرو,
اپنے آپ کو
یعنی خدا نہ خاصا اس کو ہم یوں نہیں لیں گے کہ بھائی یہ بچوں کو اس نے یوں کیا تو کل بچوں کے اوپر بھی یہ
ہم لینے کا مجاز نہیں ہے نا. ہاں اگر محدثین نے لکھا ہوتا تو ہم یہ بھی بول دیتے.
میں اس سے سوال ہی کر رہا تھا,
اپنی طرف سے نہیں بول سکتے.
دوسری وعیدیں آئیں گے نا, جھوٹ بولنے کی وعیدیں وغیرہ, یہ
جھوٹ کا گناہ تو فائنل کنفرم ہے. یہ توبہ تو فرض ہے. اور ملازم نے جو چھٹی کی نا اس طرح بول کر
اپنے آپ کو,
خیر وہ تو اس کو تو ویسے بھی بیماری میں بھی وہ چھٹی کٹ ہوتی ہے تو تنخواہ تو کٹتی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ کٹ ہی گئی.
پرائیویٹ کمپنیوں میں اتنا نہیں ہے,
نہیں کٹتی.
نہیں پرائیویٹ کمپنیوں کا معاملہ الگ ہے. ہمارا ماشاءاللہ ایک وقف کا اور یہ جو بھی اللہ سلامت رکھے ہمارے مفتیان کرام کو اللہ آپ کو, تو ہم نے جو ایک اجارہ فارم او ٹی کٹوتی اور لیٹ اور جو ہم نے ایک نظام بنایا ہوا نا اجیروں کا, یہ تو ایسا ریئلی ماڈل نظام ہے کہ اگر یہ کوئی بہت بڑی انڈسٹری اور فیکٹری والا بھی اگر دیکھے نا تو اس کو لگے کہ ہاں یار یہ کوئی ان کا نظام, کیونکہ شرعی قانون کے تحت ہے نا. تو اس میں بہت ساری اجیروں کی بھی بچت ہے اور ادارے کی بھی بچت ہے.
بیمار ہونے سے بھی بچے گا پھر.
جی ہاں
تھوڑا بہت بیمار ہوگا تب بھی آ کے بیٹھ
آئے گا, آئے گا,
کٹوتی ہو جائے گی,
کٹوتی ہو جائے گی. اور پھر پرہیز کرے گا, کم کھائے گا پیے گا, احتیاط کرے گا, پھر یوں بھی بچت ہوگی نا.
زیادہ چھٹیاں نہ ہو جائے,
زیادہ چھٹیاں نہ ہو جائے تو وہاں بھی پیسے کٹیں گے, اور زیادہ کھائے گا تو وہاں بھی پیسے لگیں گے.
علاج
دونوں طرف سے بچت ہو جاتی ہے.
شرعی قوانین میں برکت,
شرعی قوانین میں برکت.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی شیخ فانی کسے کہتے ہیں اور اس کے رمضان کے روزے کا کیا فدیہ ہے, اس بارے میں کچھ بتا دیں.
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 1006 مسئلہ نمبر 21. شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا, جب وہ روزے رکھنے سے عاجز ہو یعنی بے بس ہو جائے, یعنی اب یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی, نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا, اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے. یا روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے. فدیہ جو ہے شیخ فانی کا بوڑھے ایسے بوڑھے کا جس کی ابھی ڈیفینیشن بیان ہوئی کہ اگر وہ فدیے میں ایک مسکین کو دو ٹائم مثلا سحری بھی کروا دیتے ہیں, افطار بھی پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتے ہیں, تو یہ بھی فدیے کی ایک صورت ہے. اور دوسری صورت ہوگی صدقہ فطر کی رقم دیتے ہیں, مثلا جو بھی صدقہ فطر کی رقم بنتی ہو یا وہ اناج یا جو بھی, جیسے کہ آج 1 مئی 1 مئی 2020 کی مطلب نے کہ صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے 100 روپے, تو 100 روپے بھی دے دی اگر ایک روزے کا فدیہ تو وہ ہو جائے گا. یہ آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, کل دام میں آگے پیچھے ہو جائے تو صدقہ فطر دینا ایک یہ آسان ہے ایک مسکین کو کھلانے کے مقابلے میں, لیکن اختیار ہے کہ اب جو چاہے جس طرح بھی چاہے فدیہ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شیخ فانی کے تعلق سے جو آپ نے ارشاد فرمایا تو بوڑھا آپ نے ابھی بھی بیان کیا, تو کیا شیخ فانی صرف بوڑھا ہی ہو سکتا ہے یا جوان بھی شیخ فانی ہو سکتا ہے؟
اس میں بوڑھے کے لیے شیخ بنے بوڑھا, ایک معنی شیخ کے بوڑھا ہے, جوان کو شاب
وہ اس میں اس کے لیے نہیں آ سکتا,
مریض بھی نہیں آئے گا. بوڑھا ہی اور عمر کے لحاظ سے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں بوڑھا ایسی کمزوری, بعض بوڑھے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں بچپن میں دودھ پیا ہوتا ہے نا,
وہ بوڑھا خود ہی فیصلہ کر لے کہ یہ مطلب کہ میں ہوں شیخ فانی بن گیا ہوں,
اور کون کرے گا یار فیصلہ,
تو یہ تو کر لیتے ہیں بابا.
نہیں ٹھیک ہے تو اللہ تو جانتا نا کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس میں ڈاکٹر کا دخل معلوم نہیں ہو رہا. کیونکہ میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں
جی
کہ کتنی بڑھاپے میں ڈاکٹر ریسرچ کر لے, سائنس کتنی تحقیق کر لے, گھوڑے دوڑا لے, سر ٹکرا لے, لیکن جب تک یہ بڈھے نہیں ہوں گے ان کو پتا نہیں چلے گا بڑھاپے میں ہوتا کیا ہے. یہ مبالغہ ہی صحیح لیکن یہ حقیقت ہے, کہ ہم نے بھی بڑھاپے اور بوڑھے بہت دیکھتے تھے یار یہ یوں چلتا ہے یا یوں کائی کو کرتا ہے, اب پتا چلتا وہ کائی کو کرتا تھا, تب تجربہ ہو گیا. خبر جو ہے نا خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی, مشاہدہ یعنی دیکھنا جو ہے نا آنکھوں سے اس کی ویلیو زیادہ ہے.
کہتے ہیں نا تجربہ شرط ہے,
بات کی وہ اپنی جگہ پر لیکن دیکھا پریکٹیکل اپنے اوپر آ کے پڑی نا, غریبوں کی ہمدردی یہ سب اوپر اوپر سے کر رہے ہوتے کیا, سب سے برا ایک تعداد ہے اوپر اوپر سے ہمدردیاں کر رہے ہیں, لیکن جس دن خود غربت ڈیرا ڈالتی نا پتا چلتا ہے کہ کتنے بھی سو سو ہوتا ہے.
تو بڑھاپا آنے سے پہلے کیا کر لے کہ بڑھاپے میں کم سے کم تکلیف ہو؟
ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا چار دن کا سہارا. تو یہ جوانی میں بڑھاپے میں ایک تو میں نے دودھ کا بولا نا
جی,
20-22 سال تک وہ یہ زیادہ مفید ہوتا ہے دودھ, اس میں کیلشیم وغیرہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, اس سے جوڑوں کے درد اور جن کے ہڈیاں درد ہوتا نا وہ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں دودھ نہ پیتے ہوں. میں خود بچپن میں دودھ الگ ایک روپے کا خالص بھینس کا دودھ میں لے آتا تھا, لکھا ہوتا تھا ایک روپے, اب ہو سکتا تھوڑا بہت پانی ملاتے ہو لیکن یار وہ سامنے چوائی ہوتی تھی وہ بھینس سے اور جھاگ بنتی تھی
جی,
بےچارے جھاگ ہٹا کر ناپ کے دیتے تھے اور جھاگ مفت ڈالتے تھے, نفسیات دیتے جھاگ میں وزن کیا ہوتا ہے یا دیتے تھے ایسا دودھ کے بس ایسی ملائی کی تیز جمے کے ابھی بھی یاد کریں تو منہ میں پانی آئے, ابھی تو پتا نہیں یار کیا ہو گیا لوگوں کو, اب تو دودھ بھی
100 روپے لیٹر
100 روپے کلو ہے نا, وہ 1 روپے کا کلو خمیس کا خالص دودھ
110 روپے
کلو ہو گیا خالص دودھ, ویسا کہ آدمی یوں کہ دودھ یار سامنے سامنے بھینس سے بھی پہلے بھینس کا لو نہیں بعد میں گئے, ہمارے دور میں بھینس سے بھی جب لڑک پن جو تھا میرا اس میں بھینس سے بھی واڑے تھے مطلب شہر میں, خیر بھینس کالو نہیں بھیجا وہ صحیح کیا ان کو تکلیف سر آبادیاں بڑھتی گئیں, لیکن اب بےمانی جو ہو گئی ہے نا تو بات ہو بات, اس وقت تو یار اتنا نہیں تھا یار
اپنے باب, اس میں لی مارکیٹ کے اوپر دودھ کے اتنے بڑے بڑے وہ ڈرم آتے تھے نا کنسٹر ٹائپ کے لی مارکیٹ کی طرف,
لی مارکیٹ لاتا تھا میں دودھ
جی بابا,
ادھر سب سب ہوتا تھا دودھ طرح طرح کا, کریم میں نکالنے کی مشینیں بھی ساتھ ہی ہوتی,
میں گیا ہوں دودھ لینے کے لیے
تو بہت اس میں محرم میں بالکل بہت مہنگا ہو جائے دودھ, سیزن ٹاپ سیزن نکلی دودھ کا سنا نہیں تھا کبھی, پانی ملاتے تھے یہ کریم نکال لیتے تھے
پاؤڈر واؤڈر ڈالنا ہوتا
کچھ, ہاں تو دودھ ملتا تھا, اور اس کا سیزن کا وہ جب ہڑتال آوے نا, ہڑتال تو وہ پرانا کلچر ہے نا, ایسے موقع ہوٹلیں بند ہو کوئی تو دودھ سستا ہو, گرمیوں میں دودھ سستا, گرمی میں لوگ چائے کم پیے ٹھنڈی بوتلیں شربت یہ چلے زیادہ, تو گرمی میں دودھ سستا, اور میدا چکناٹ اور مٹھاس ان تین چیزوں سے جوانی ہی میں پرہیز کرے تو بڑھاپے میں انشاءاللہ موج کرے گا. بہرحال میرے مدنی بیٹو مدنی بیٹیو دودھ پیو, والدین کی اجازت سے اور خالص دودھ پیو تو فائدہ کرے گا انشاءاللہ, بعد میں جب اللہ نے زندہ رکھا اور آپ بڑے ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو یہ یاد اگر رہا تو مجھے دعائیں دیں گے, دودھ میں اتنی طاقت ہے دودھ پیئے, دودھ بہت فائدے والا ہے. ہماری تو خیر غربت بھی تھی اور میں دودھ نہیں پیتا تھا, مجھے نہیں بھاوتا تھا کیا کروں یار انڈا روٹی, اچھا اب غربت ہماری مالی پوزیشن یہ تھی جیسے ایک انڈا تلتے تھے ہمارے یہاں, ہم پانچ افراد گھر کے ایک انڈا تلتے تھے, آدھا انڈا بھائی کو ملتا تھا, بڑا بھائی تھا کماتا تھا, آدھا انڈا بھائی کو ملتا تھا تلا ہوا, اور اس آدھے انڈے میں مزید چار حصے ہوتے تھے تو ایک حصہ میرے ہاتھ میں آتا تھا ناشتے میں, یہ ہماری حالت تھی. آج تو بچے دو دو انڈے کھا کر ڈکار بھی نہیں لیتے ہوں گے, بہرحال وہ دن بھی گزر گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا. مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ